اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک دفعہ پھر نگران شورا کے ساتھ ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مبلغ ذیشان حاجی محمد عمران حفظہ اللہ الحنان ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور بلا تمہید سوالات کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلا سوال تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے عاشقان رسول، کچھ دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے متاثر ہو کر مدنی ماحول میں آئے، کچھ امیر اہل سنت یا دیگر مبلغین کے بیانات سن کر مدنی ماحول میں آئے، بعضوں کے کچھ اور اسباب بنے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے، تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ تعالیٰ کی کروڑ و رحمت ہے کہ ماہ رمضان میں مسجد میں میں حاضر ہوتا تھا. ظہر کی نماز کے بعد ہم بیٹھ جاتے تھے مسجد میں ہی، خارا در اولڈ سٹی ایریا کی ایک مسجد ہے، بخاری مسجد خارا در میں، وہاں پر فیضان سنن کا درس دیا جاتا تھا جو ہم دور بیٹھ کر سنا کرتے تھے. پھر وہ جو قاری صاحب جو درس دیتے تھے، مبلغ تھے دعوت اسلامی کے، وہ شاید ہمیں دور سے دیکھ لیتے تھے کہ ہم دلچسپی لیتے ہیں درس میں، تو وہ درس دینے کے بعد ہم سے ملاقات کے لیے آتے تو پھر ہم مل لیتے تھے، بیٹھتے تھے. وہ کافی دلچسپ باتیں بھی کرتے تھے، خوش اخلاق، خوش مزاج اور چہرے پر مسکراہٹ، یہ ان کے اوصاف بھی تھے جو شروع میں ہمیں نظر آئے. انفرادی کوشش عالی شان کرتے تھے، تو انہوں نے ہماری دلچسپی دیکھ کر مجھے امیر سنتی کیسٹ دی بیان، اس پہ بیانات آڈیو کیسٹ ہوتے تھے، جہنم کے خطرات. اس بیان کے سننے کے بعد ایک طرح سے طبیعت میں تبدیلی محسوس کی، اور اس بیان نے ایک احساس پیدا کیا اور اس بات کا احساس دلایا کہ جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہوا یہ درست نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدا یا کچھ اس طرح کا تھا. بیان سننے کے بعد ایک شخصیت سے بندہ متاثر ہوتا ہے، تو وہ ایک متاثر ہونے والی کیفیت تھی. پھر یہ مجھے شہید مسجد جو چند گلیاں چھوڑ کر ہی ہے، وہاں یہ لے گئے عصر کی نماز کے بعد، اور عصر و مغرب کے درمیان امیر سنت وہیں شہید مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر ملاقات بھی ہوتی تھی اور بیعت بھی ہوتی تھی. وہیں پر بیعت ہوئی، شاید پہلی ملاقات بھی اس وقت ہوئی ہے نہیں ہوئی یاد نہیں ہے. میں مسجد میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ماہ رمضان ہی میں اعتکاف کی ترغیب دلائی، بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے لیے بھی تیاری ذہن تیار ہو گیا. گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے کراچی میں ہے, تو وہاں پر چونکہ گھر میرا سامنے ہی تھا تو ہو گیا, تو پھر یہ سارا وہ بنتا چلا گیا سلسلہ.
جو قاری صاحب کی انفرادی کوشش, اس کا بھی عمل دخل ہوگا اور ٹرننگ پوائنٹ امیر اہل سنت کا ایک بیان بنا جہنم کے خطرات.
ہاں یہ ایسا ہی ہے.
اب تک الحمدللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول آپ کے بیانات بھی سن رہے ہیں اور فیس بک پیج پر تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس افراد آپ کے ساتھ جوائن ہیں. تو آپ نے بیانات کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟
بیانات کرنے کا شوق کہیں یا ذوق کہیں, یہ شروع سے ہی ہے. اور مجھے میرے ذمہ داران نے درس وغیرہ کا وہ ذمہ داری دی ہوئی تھی, تو میں فجر کی نماز کے بعد گلزار ربی مسجد میں درس دیتا تھا اور چوک درس پھر ہمارا شروع ہوا تھا. اور جمعہ کو جو تعطیل ہوتی تھی, چھٹی ہوتی تھی, اس میں عصر و مغرب کے درمیان علاقہ دورہ ہوتا تھا, تو وہ میرا چھوٹتا نہیں تھا, میں ہوتا تھا اس میں, اور مغرب کے بعد پھر بیان میرا ہوتا تھا, اور اس کے لیے میں تیاریاں کرتا تھا, کتابیں لیتا تھا اور بیانات کیا کرتا. تو بیان یہ شروع سے یہ ایک پیشن رہا ہے بیان کرنا. اسی میں ہمارے علاقے کے, جیسے ہمارے علاقے نگران تھے سید لقمان شاہ صاحب, آج رکن شورا ہے ماشاء اللہ, وہ چند ذمہ داران مغرب کے بعد کی گلزار حبیب کے اس بیان میں, جو مغرب کے بعد کا جو بیان ہوتا ابھی ہوتا ہے ہمارے, یہ ترتیب آج بھی موجود ہے, تو وہ بیان میں انہوں نے شرکت کی تھی. اور شرکت کرنے کے بعد پھر ان میں سے ایک ذمہ دار نے کہا تھا کہ فلاں دن فلاں چوک پر آپ کا بیان ہے. یہ میرا پہلا چوک بیان تھا, یعنی کہ سڑک پر روڈ پر ہونے والا بیان تھا, اور وہ میں نے کچھ 6 نکات 6 مدنی پورے امیل سنت کے بیان کا انداز, ایک کچھ طرح کا کچھ واقعات ہوئے کچھ ہوا کرتے تھے, تو وہ میرا پہلا بیان تھا.
کچھ اندر کی بات بھی معلوم کر لوں, وہ پہلا بیان ہوتا ہے, یہ ابتدائی طور پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, کچھ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہو؟
یادداشت کے مطابق اگر میں کہوں تو شاید ایسا کچھ تھا نہیں, کیونکہ وہ پہلے سے میں بیان کر ہی رہا تھا اور ایک پیشن تھا, ایک ذوق تھا, ایک شوق تھا, تو اس کو گھبراہٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھا نہیں. چونکہ دعوت اسلامی میں ڈائری میں دیکھ کر بیان کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے, شروع سے یہ اس کی پریکٹس بھی رہی ہے کہ جس کتاب سے بیان تیار کیا تھا اس کتاب کی فوٹو کاپیاں کروا لی تھیں, اور ڈائری بھی مجھے یاد ہے وہ ریڈ کلر کی ڈائری تھی اور اس میں میں نے فوٹو کاپیاں لگوائی تھیں. یہ غالباً یہ وہی ڈائری تھی جو ہم اپنے تربیتی اجتماعات جو ہوا کرتے تھے ان دنوں تنظیمی طور پر, تو اس ڈائری میں میں وہ لکھا کرتا تھا مبلغین کے بیانات کے پوائنٹس لکھا کرتا تھا جو تربیتی اجتماع میں بیان کرتے تھے. وہ پوائنٹس مجھے بیانات میں بھی کام آتے تھے, مشوروں میں بھی کام آتے تھے, اس کو اجلاس کہا جاتا تھا. تو پھر یہ کہ وہ اس بیان کی تیاری میں یہی کتاب سے فوٹو کاپی کرا کر لگا لی تھی, یاد نہیں پڑتا کوئی بہت زیادہ گھبراہٹ ہے. شروع کا ایک جو ایک نارمل مینٹلی پریشر ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم ایک چیز کرنے کے لیے یوں جا رہے ہیں, تو وہ پریشر تو آئی تھنک کہ شاید رہا ہوگا کچھ نہ کچھ, لیکن جس کیفیت کی آپ بات کر رہے ہیں شاید اس طرح کی کوئی بڑی کیفیت سے اللہ نے بچا کر رکھا تھا.
نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک زبردست ذریعہ بیان بھی ہے, اور اس وقت عالم کورس کے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام آپ کو دیکھ سن رہے ہیں, ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ ذہن ہی نہ بنتا ہو بیان کی طرف, یا بعضوں کا ذہن تو ہو لیکن ہمت نہ پڑتی ہو, ایسوں کو اگر کچھ مدنی پھول دینا چاہیں تو.
اصل میں اسد مدنی اگر میری اپنی ناقص عقل کے مطابق ہو تو ہر ایک بیان کرے یہ لازمی تو نہیں ہے, کچھ میں انفرادی کوشش کی بڑی مہارت ہوتی ہے. اگر ان کو آپ کہیں گے بیان کرے تو وہ شاید وہ اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح ایک ملن ساری مسکراہٹ کے ساتھ وہ انفرادی کوشش کر کے ایک دین کی خدمت کر پاتے ہیں. بعضوں میں درس دینے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے, اور بعضوں میں بیان کرنے کی قدرت ہوتی ہے, ایک صلاحیت ہوتی ہے, تو ہر ایک کو اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر بھی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر میں نے آپ کا بھی ماشاءاللہ بیان سنا ہے, یعنی آپ جس ترتیب اور جس آیات اور روایات کے ساتھ بیان کرتے ہیں شاید میں نہ کر سکوں. اگر میں کہوں کہ میں کروں گا تو مجھے سب سے پہلے تو ایک حافظ ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں, اور جس طرح آپ کو متن حدیث اور اس کی عربی عبارات اور پھر وہ تعلق جو آپ کو آپ کے علم اور آپ نے یہ سارا جو سمجھا اور سیکھا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے جو آپ میں بولوں میں یوں کروں آئی تھنک کہ میں وہ نہ کر سکوں. تو ہر ایک کی ایک اپنی اپنی آئی تھنک جدا جدا کوالٹی ہیں. تو لکلی فن رجال اس کو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, جو آپ کر سکتے ہیں نا اس میں خوبی پیدا کریں, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اندر بیان کرنے کا جذبہ اور بیان کرنے کا ایک ذوق اور شوق ہے اور اس میں کہیں آپ کو جھجھک محسوس ہو رہی ہے یا مطلب کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ ہو رہا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ ان کو کاپی کریں. آپ جن کو سمجھے سے مجھے جب چوک اجتماعات یا روڈ اجتماعات کے بیان کا جب مجھے کہا گیا تو میں نے امیر سنت کے اس وقت ہونے والے روڈ اجتماعات کی کیسٹیں لی تھی. آج بھی کیسٹیں آڈیو کیسٹیں شاید ہوں گی ہمارے پاس. امیر سنت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر وہ بیانات موجود ہیں. امیر سنت کے اس پر روڈ اجتماع کہلاتے تھے, وہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے, چاہے وہ اورنگی میں ہو یا صدر میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ہم اس کو کبھی مس کرتے ہوں. ہم پہنچ جاتے تھے اپنے علاقے سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی گاڑی کر کے, کچھ نہیں ہوتا تو موٹر سائیکل تو تھی میرے پاس, پہنچ جاتے تھے. یعنی امیر سنت کا وہ روڈ اجتماع کا بیان عموماً, اور امیر سنت کی شب پیر کی ملاقات چاہے وہ شہید مسجد پر ہو یا فیضان مدینہ میں ہو, اس کے چھوڑنے کا اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہ چھوڑنے کا. میں نہیں کہتا میں اول تاکہ شرکت کا شروع سے عادی ہوں, لیکن اگر کہیں دعوت بھی ہوتی, نئے نئے تھے دعوت اسلامی میں اتنے پرانے تو ہوئے نہیں تھے, لیکن کہیں دعوت بھی ہوتی نا اس سے بھی میں اجتماع میں زیادہ نہیں. میری مینٹلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو چکی تھی کہ دعوت اسلامی کا مجھے ہفتہ وار اجتماع پہنچنا ضرور ہے, پھر ایک وقت گزارنا ہے رات اور یہ سب ہوتا تھا, تو یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بیان کروں تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ امیر سنت کے اس وقت کے بیانات آج بھی آڈیو کیسٹ میں موجود ہیں وہ نکالے. اب تو کافی سہولتیں ہیں سننے کی, اسے سنیں اور اسے سننے کے بعد اس کی ترتیب کو لے کر چلے. وہ ایک پیٹرن جو امیر سنت لے کر آئے اور اس پیٹرن پر جو نمبر آف سکسیس ہے وہ اتنے مطلب کہ خوبصورت اچھے اور بہترین ہیں کہ وہی فارمولہ آئی تھنک کہ زیادہ مناسب ہے. تو یہ ایک مشورہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک یہ صورت بن سکتی ہے. ادروائز اپنی اپنی جدا جدا صلاحیتیں ہوتی ہیں, یعنی کوئی مطلب پریچنگ میں بڑا مہارت رکھتا ہے تو کوئی ٹیچنگ میں کسی کو مہارت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایز اے ٹیچر بہت اچھا ہوگا سمجھانے کا, اس کا انداز بہت اچھا ہوگا. مگر سم ٹائم یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ مطلب ایک ہی شخص میں پریچنگ اور ٹیچنگ دونوں کی صلاحیتیں ہوں. تو مطلب یہ کہ اللہ نے اگر اتنا نوازا ہے صلاحیتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے خود کو اور امت کو فائدہ پہنچانا چاہیے.
آپ کی اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں, فارسی کا ایک محاورہ ہے, ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میری نظر میں ہو سکتا ہے کہ موضوعات کچھ اور ہوں کہ اس وقت عوام میں ان موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے. آپ سے اگر سوال ہو تو آپ کچھ اور موضوعات کا انتخاب کریں گے. تو آپ کی نظر میں اس وقت کن موضوعات کا انتخاب ہونا چاہیے,
کس موقع پر؟
اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی مخصوص اجتماع میں بیان کرنا ہے تو اس میں کیا موضوع ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ میں خطیب ہوں ہر جمعہ طول مبارک پر بیان ہونا ہے یا عوامی طور پر میرا آنا جانا رہتا ہے یہ بیانات کے حوالے سے.
ایک تو تنظیمی طریقے کار اصول ہیں کہ جناب آپ کو اس بات کا ہی پابند رکھا گیا ہے کہ آپ نے اسی موضوع کو اور یہی ترتیب کو لے کر بیان کرنا ہے. تو اگر مجھے اس طرح کے اجتماع یا بیانات میں مجھے موقع ملے گا جہاں مجھے کسی اصول کا پابند کیا گیا موضوع کا بھی اور اس موضوع کے تحت دی ہوئی باتوں کا بھی, تو ڈیفینیٹلی میں نے وہی کرنا چاہیے اور وہی کرنا ہے. اگر مجھے میرے ثوابدیدی اختیارات دیے گئے کہ آپ بیانہ ہے ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال ہوگا کہ وہاں پر سننے والے کون ہوں گے, اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہوگی. تو ٹارگیٹڈ آڈینس کے مطابق پھر آدمی تیاری کرتا ہے اور آہستہ 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 بیان کرتے 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 کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہی آپ کے بیان کا اسٹرکچر تیار ہو جا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک نہیں ہوتا، وہ کئی بیانات کئی موضوعات آپ کے ذہن میں مطلب کہ آگے پیچھے وہ ہوتے ہیں کہ پھر جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کا بیان لکھا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پر، تو پھر آپ اس کو سامنے رکھ کر آڈینس کے مطابق پھر وہ بیان آپ وہیں ہاتھ تو آ جانے، یہ ود ان اے منٹ، ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر یہ آپ چیز کا ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس آڈینس کو ان چار پانچ جو میرے ذہن میں موضوع آتے جن کی کچھ نہ کوئی تیاری میرے پر محفوظ تھی ان میں سے میں نے یہ چیز یہاں پر بیان کر دینی ہے۔ تو اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق اگر مرہم زخم پر لگے گا تو فرق پڑے گا، تو وہ آڈینس کے مطابق جو آپ کے اجتماعات میں جو لوگ موجود ہیں اس کے مطابق اگر آپ کی تیاری ہوتی ہے یا پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آڈینس ہوگی یا یہ اجتماع ہوں گے یا یہ سننے والے ہوں گے، تو پھر اس کے حساب سے اب وہاں پر ایک موضوعات کا پھر سلیکشن الگ ہوگا کہ کون سا موضوع لینا ہے، کیونکہ موضوعات عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ عبادات معاملات اور اخلاقیات وغیرہ کے موضوعات الگ الگ بنتے ہیں، تو پھر اس کو اس ترتیب سے لینا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے ٹائم پر۔
آپ کے موضوعات کی طرف اگر بڑھیں کہ آپ کے مختلف طرح کے پروگرامز مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں اور بیانات کے سلسلے بھی آپ کے ہوتے ہیں، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی اور بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، برائیوں کی ماں، یا اس طرح کے آپ کے جو موضوعات ہیں، یہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس موضوع کو لینا چاہیے، اس عنوان پر ہونا چاہیے، یا عاشقان رسول کے کوہرا وغیرہ ہوتی ہیں؟
بعض موضوعات تو اسی وقت ہو جاتے ہیں، ایک آنکھ والا آدمی تو امیر سنت کے باقاعدہ پردے کے بعد سوال جاؤ جو کتاب اس میں یہ موضوع ہی ایک آنکھ والا آدمی ہے، بعض اوقات امیر سنت نے کچھ حکایتیں ایسی دی ہیں کہ اس کے موضوع کو ہی لے کر موضوع بن جاتا ہے، پھر وہ آگے پھر وہ چلتا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو اس طرح کی مطلب کہ چیزیں، یہ عموماً بعض اوقات دوران بیان کسی لفظ کا اتنا تکرار ہو جاتی ہے کہ وہ تکرار پھر وہ اس پورے بیان کا موضوع بن جاتا ہے، حالانکہ ایک گھنٹے کے بیان میں وہ تکرار شاید پانچ سات منٹ ہوئی ہوگی، لیکن وہ پانچ سات منٹ کی تکرار جو ہے نا اس کو یوں سمجھے کہ جز کا کل پر اطلاق ہو جاتا ہے، وہ ایک بیان کا جز ہوتا ہے مگر اس کا اطلاق پورے کل پر ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، اور بعضوں کا تیاری ہوتی ہے، اب جیسے ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ ایک مشاورت کے ساتھ ترتیب ہوتی ہیں، تو مدنی چینل کے بعض پروگرام مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی آپ اسے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، دکھا کچھ اور ہے شاید، اس سے ہٹ کر بھی آپ سوالات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے اپنی مطلب کہ فیلڈ سے ریلیٹڈ، آپ کے اپنے معمولات سے ریلیٹڈ، آپ کے اپنے شب و روز کے اور آپ کے اپنے مقصد و ایمبیشن اور مشن اور آپ کا جو بھی طریقۂ کار ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو سوال کرتے ہیں یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پھر اس میں اتنی دقت نہیں ہوتی، دقت تب ہوتی ہے جب آپ سے آپ کی جو پریکٹس سے ہٹ کر اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے، وہ تیاری کا معاملہ پھر الگ ہو جاتا ہے۔
ایک محاورہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بیان میں بھی جادو ہوتا ہے، تو آپ کے بیانات میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، بعض بیانات تو آپ کے بہت جوشیلے انداز میں ہیں اور بعض بالکل دھیمے لہجے میں ہیں، تو آپ دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
اسد مدنی جو اچھا ہے نا وہ رب کی طرف سے ہے، بس اتنا ہے، اور جو برا ہے وہ میری نفس کی شرارت ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے کیا چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ فوری طور پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں جوشیلے انداز میں کرنا ہے، یہاں دھیمے لہجے میں کرنا ہے، یا جو ہو گیا؟
اصل میں آپ کو بھی سوچ کر عموماً نہیں بیٹھتے کہ آپ کیا کریں گے، اور ماحول پر بھی ڈیپ، ابھی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں جوش میں آ کے کیا کروں گا، لیکن اگر لوگ سن رہے ہیں اور اس میں موضوع ہی اس طرح کا ہے کہ جو مطلب کہ ایسی کوئی مطلب ایموشنس ہوتے ہیں، ایموشنس ہوتے ہیں، اور ایموشنس میں اور ایگریشنس میں فرق ہے، ایک غصہ اور ایک وہ جس کا نا، اور ایک ایموشنس آپ کے جذبات ہوتے ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں، آپ کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو اور مجھے نصیب ہو جائے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بیانات کے جو انداز ہوتے تھے جو سیرت مصطفیٰ میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے کیسے انداز ہوتے تھے، اور اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان اس بیان کے اندر کن کن کیفیاتوں میں ان کی وہ مبتلا ہو جایا کرتے تھے، کیا کیا چیزیں وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بیان کا، موضوع کا، اور اس وقت کی آپ کی فیلنگس کا ایک اثر ہوتا ہے جو آپ کے اس وقت آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ ڈکلیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، اور جب اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے ہی میں نے پڑھا ہے، سیرت مصطفیٰ میں بھی ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہ پھر بیان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ بالکل مختلف کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ بیان کے بعد کی کیفیت لکھی ہوئی ہے، کیفیت مختلف ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ایک موقع ہے، ایک ماحول ہے، ایک کیفیت ہے، ایک آپ کی سوچ پر، آپ کی طبیعت پر ایک چیز غالب آ رہی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی آگ میں گر رہا ہے تو تم اس سے لفظوں کے چناؤ کے ساتھ تو نہیں نہ رکو گے، تصنع تو نہیں پیدا کرو گے اپنی گفتگو کے اندر، اور آپ مطلب کہ وہ عبارت اور لفظوں کی ترتیبوں کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ تو نہیں نہ جاؤ گے، آپ تو بے ساختہ مطلب اس کو کہ بھائی آپ کے جو کیفیت ہوگی اس کو روکنے کی، تو آپ نے بیان کی اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ کی نظر آپ کی اور آنے والوں کی اصلاح پر ہے، اور اس اصلاح پر ہے جس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ یار یہ وہ ٹاپک ہے جو مجھ میں اور ان میں اس میں بہتری آنی چاہیے، چاہے وہ اس کا تعلق آپ کے باطنی کردار سے ہو یا اس کا تعلق آپ کے ظاہری کردار سے ہو، یعنی یوں سمجھیے کہ برسوں پہلے امیر سنت کا جو بیان تھا لائیو تھا ملتان اجتماع میں یا کسی بڑے اجتماع میں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آج داڑھی رکھواتے ہیں، یہ جملہ کہہ کر آپ بیان کے لیے گئے تھے، اور وہ کالے بچھو، اس کو پھر آپ نے جس ترتیب کے ساتھ دیا نا بیان کو، اگر وہ سنا جائے آپ کے بیان سے آپ کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے بیان کی ترتیب ان کو نمازی بنانے کے تعلق سے ہو کہ آپ کی جب اینڈنگ ہے تو آپ کو ایک طرح سے ہو گیا یار میں نے ایک ہینڈسم بات مطلب ایک مناسب سی بات ان تک پہنچا دی ہے، وہ ایک ترتیب بنتی ہے کہ پھر وہ ایک زمین ہموار کرنا، پھر زمین کو نرم کرنا، پھر اس کے بعد پھر مقصد کا بیج بو دینا، یہ ساری ایک ترتیب اگر وہ بنتی ہے ذہن کے اندر ایک چیز لاتی ہے، باڈی لینگویج لاتی ہے، اور اس میں شاید آپ کا کہ منتہ نظر جو ہوتا ہے وہ اپنے اس مقصد کو پانا ہوتا ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں، اگر شہرت ہے تو شہرت کو پانا ہے، علمیت کی داغ ہے تو اس کو پانا ہے، اور محض اصلاح امت ہی کا درد ہے کہ میں یار بس چینجز چاہتا ہوں، تبدیلی چاہتا ہوں، تو وہ آپ کے اندر ایک چیز وہ لاتی ہے۔ پھر ایک معاشرتی خرابیاں، معاشرتی برائیاں، یہ ساری چیزیں پھر ایک خارجی معلومات کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کے بیان میں مثالیں بنتا ہے، ایگزامپلس بنتا ہے، اور مثالوں سے بات بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو میں نے آپ کی طرف بڑھائے۔
امیر اہل سنت بھی آپ کا بیان پسند فرماتے ہیں، اور امیر اہل سنت نے کئی ایک مرتبہ آپ کا بیان سنا بھی ہے، اور بعض اوقات آپ کے بیان کا تذکرہ ہوتا ہے تو مبلغ عزیز شان یہ بھی آپ ذکر فرماتے ہیں۔ تو ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ امیر اہل سنت نے آپ کے بیان کے تعلق سے آپ کی تربیت فرمائی ہو کہ آپ کے یہ کرنا چاہیے، اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، یہ موضوعات ہونے چاہیے، یہ ایسے ملتا جلتا کچھ؟
امیر سنت کی شفقتیں، محبتیں، اور امیر سنت کو کئی مبلغین کے بیانات اچھے بھی لگتے ہیں، پسند بھی ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً موقع محل کے مطابق ان کے بیانات کی ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اور بہت کھل کر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، یہ ایک آپ کا بہت اچھا انداز ہے۔ اور پھر اس بیان میں اگر کہیں آپ کو کوئی اصلاح کی صورت دکھتی ہے تو آپ اس کی طرف مبلغ کی توجہ بھی دلاتے ہیں، اور میری بارہا آپ نے توجہ دلائی ہے الفاظوں کے انتخاب کے تعلق سے اور موضوع کے انتخاب کے تعلق سے، اس طرح آپ توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور کہیں اگر ازالے کی صورت بنتی ہو تو آپ پھر ازالے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ امیر سنت کا جو انداز ہے نا اپنے اسد مدنی، سینڈوچ میتھڈ ہے، امیر سنت کی جو اصلاح کا جو انداز ہے نا اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں، یعنی اوپر نیچے بریڈ ہے، بیچ میں مٹیریل ہے، تو آپ اوپر بھی حوصلہ افزائی جو بنتی ہے اور آخر میں بھی دعا اور حوصلہ افزائی، اور جو بات پہنچانی ہے نا اس کو بالکل بیچ میں ڈال دیتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں سینڈوچ میتھڈ۔ یہ بہت کامیاب میتھڈ ہے، آج اس کا نام سینڈوچ میتھڈ رکھا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا انداز
ہے، پہلے وہ لے کر چل رہے ہیں
بزرگ، آج اس کا ورڈ بدل دیا گیا کہ یہ سینڈوچ میتھڈ ہے، لیکن مصلحین اور اچھے مصلحین نے اسی میتھڈ کو ہی ایڈاپٹ کیا اور اپنے ساتھ وابستہ، اپنے متعلقین، مریدین، محبین کا انہوں نے اس انداز پر انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی کہ پہلے ایک کوئی حوصلہ افزائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل یہ وصف مبارک ہے، بالکل یہ وصف مبارک ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جہاں بھی آپ نے ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، مختلف مقامات کے واقعات کا ایک مجموعہ میں عرض کر رہا ہوں، تو کہیں ان کی آپ نے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساتھ ہی ایک اصلاح کی خوبصورت سی بات بھی آپ نے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دی۔
معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت، ابتدان یہ فرمایا، اس کے بعد دعا تعلیم فرما دیں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک جگہ پر جب آپ نے دیکھا کہ وہ طاقت کا استعمال ہے، تو پہلے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ بڑی طاقت والے، ہمت والے اور مضبوط بدن والے ہیں، مگر یہ مقام وہاں کا نہیں، حجر اسود کے مقام پر،
یہ مقام عاجزی کا مقام،
ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ان کی طاقت اور مضبوط بدن کا تذکرہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔
اس میں مبلغین کے تعلق سے دو طرح کے انداز ہمارے سامنے آتے ہیں، بعض حضرات اس طرح کے ہیں کہ جب وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو بار بار گھڑی کی طرف توجہ جاری ہوتی ہے، پتہ نہیں کب بیان پورا ہوگا، یا بعض اوقات کچھ اکتاہٹ وغیرہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض بولنا شروع کرتے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
ایک تو آپ کی اپنی بھی پسند ناپسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض مبلغ ایسے جو ہو سکتے ہیں جن کو آپ سننا اتنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن میں شاید اس کو سننا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کا مٹیریل، اس کا جو مواد ہے، اس کی جو کلیکشن ہے اور اس کی جو ترتیب ہے اور اس کا جو انداز ہے، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ پسند ہو، ہر ایک کو پسند نہ ہو، بعضوں کو تھوڑا جوشیلا انداز پسند ہوتا ہے، بعضوں کو دھیما انداز پسند ہوتا ہے، بعضوں کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھانے والا انداز پسند ہوتا ہے، بعض کو ردم کے ساتھ دوڑنے والا انداز پسند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ الگ الگ چوائس لوگوں کی، سننے والوں کا بھی ایک اپنا اپنا مزاج کا فرق، یہ میٹر تو کرتا ہی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اساتذہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہی بخاری ایک استاذ صاحب پڑھا رہے ہیں، وہی بخاری دوسرے استاذ صاحب پڑھا رہے ہیں، تو فرق تو پڑتا ہے۔ اچھا، سب کے لیے کوئی استاد ایسا نہیں ہوتا کہ جو قابل قبول نہ ہو، بعضوں کے لیے ہوتا ہے، بعضوں کے لیے نہیں ہوتا، تو ان کے سننے، سوچنے، سمجھنے کی کیپیسٹی اور صلاحیتوں پر بھی یہ منحصر ہے۔ یہ تو ہو گیا سامعین کے طور پر، سننے والوں کے طور پر، پارٹیسپینٹ کے طور پر، لیکن بولنے والے کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی اگر ہم اس پر کورا کلام کریں کہ اگر تیاری اچھی ہے اور جو بیان کرنا ہے اس پر آپ کی گرفت ہے اور آپ نے اس کو پراپر تیاری کی ہے، پڑھا ہے اور اس کو وقت دیا ہے، تو عمومی طور پر آپ کی فیلنگ، آپ کی باڈی لینگویج، یہ آپ کے بیان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور آپ خود جب اپنے بیان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر سننے والوں پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس فیلنگ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے رونے کو فیل کر رہے ہیں، آپ کے موقع محل کے مطابق مسکرانے کو فیل کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ کو فیل کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر سنت رسول کے مطابق اگر آپ نقل و حرکت کو رکھتے ہیں اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سنجیدگی کو بیان کے دوران فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے تفنن کو موقع محل کے حساب سے فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں مبلغ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے لے کر چلنا ہے، اس نے تھوڑا سا اپنے اس کے ٹیسٹ کے حساب سے لے کر چلنا ہوتا ہے، تو مبلغ کی تیاری جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اسد مدنی کھانا جو ہے نا، یہ کھایا 20 سے 25 منٹ آدھے گھنٹے میں جاتا ہے، مگر اس کھانے کی تیاری جو ہے نا یہ ہوتی ہے 4-5 گھنٹے پر، تو 4-5 گھنٹے پر پوری توجہ کے ساتھ جب کھانا پکتا ہے نا، بھوک نہ بھی ہو نا تب بھی وہ کھانے پر ابھار دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کے تدریسی معاملے کو دیکھیں تو آپ کا درجہ 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا آپ کی جو کلاس ہے، لیکن آپ اس سبجیکٹ کی تیاری 45 منٹ کی نہیں کرتے۔ اب اگر آپ 8 سال 10 سال چند کتابوں کو پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے اور آپ اتنی مطلب کو کتابیں اور اس کی عبارات اور اس کی تشریحات اور اس کے متعلقات یاد ہو گئے ہیں تو اب ایس سچ اتنی زیادہ آپ کو شاید کتاب پڑھانے میں دقت نہ ہوتی ہو، لیکن یہ کہ حالات اور واقعات اور موجودہ دور کے حساب سے ایگزامپلس کو سیٹ کرنے میں وقت تو لگتا ہوگا، تاکہ اس وقت 2021 میں جو مجھے اسٹوڈنٹس یا طالب علم سن رہے ہیں، ان طلباء کرام کو یہ عبارت جو کہ صدیوں پہلے لکھی گئی ہے، یہ صدیوں پہلے لکھی گئی عبارت کو آج 2021 میں یا برسوں پہلے لکھی گئی ہے، لیکن آج کے اس حالات میں اس عبارت کو، اس مسئلے کو ان طلباء کرام کو سمجھانے کے لیے جن ایگزامپلس کو میں نے بیان کرنا ہے اس پر اگر ہم نے کوشش پوری کی تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، تو اس میں ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کریں گے۔ ہمیں جب ہمارے استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے اسد مدنی، تو ہمارے استاد صاحب ہمیں کہتے تھے کہ پڑھانا بھی شروع کر دو، تو مجھے یاد ہے کہ جب کچھ عرصہ ہوا مجھے پڑھتے پڑھتے تو میں نے اولا کی کتابیں چند ایک کو پڑھانی شروع کی تھی، یہ ہمارے استاد صاحب ہم کو سمجھاتے تھے، وہ ہمیں تربیت بھی کرتے تھے کہ آپ نے کیسے پڑھانی ہے، تو نحو لکھوانی ہوتی تھی تو سر گردانیں یاد کروانی ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ جو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بیان کی وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے استاد صاحب ہمیں کہتے تھے، مفتی محمد امین اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہتے تھے کہ جب آپ پڑھاؤ گے نا تو پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں وہ سوالات پیدا ہوں گے جو کل اسٹوڈنٹ آپ سے کریں گے، طلباء کرام آپ سے کریں گے، وہ سوالات آپ کے لیے علم دین حاصل کرنے کا کچھ زیادہ ہی بہتر ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ایک تربیت کی، تو بیان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوری تیاری کے ساتھ، یعنی میں عموماً ہمارے ذمہ داران سے مشورہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو سننے کے لیے آیا ہے نا اس کا حق ہے کہ آپ اسے بہتر شرعین درست، بہتر اور خوبصورت اور نئے سے نئی بات اس کے کانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ نیکسٹ آپ کے پاس آئے۔ جمعہ کے لیے بھی یہی ہے، ہر جمعہ میں آپ کے پاس جو آڈینس ہے آپ اس کو مختلف انداز سے لیں، کہ عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، کاروبار ہے، فیملی ہے، اور جو اس وقت معاشرتی طور پر جو برائیاں ہیں جس کو امام صاحب یا خطیب صاحب جانتے ہیں، مطلب ان کے ارد گرد میں ہی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے مطابق کیسے اپنے جمعہ کے نمازیوں کو ایڈریس کرنا ہے کہ جب یہ جمعہ پڑھ کر باہر نکلے تو ان کی سوچوں میں اور ان کے مزاجوں میں، ان کی عادتوں میں مثبت تبدیلی آئی ہوئی ہو۔ ہر جمعہ آپ کے اگر نمازیوں کے اندر کچھ کچھ تبدیلی بھی لائے گا، جب وہ مثال کے طور پر جب وہ گھر جائیں گے جمعہ پڑھ کر اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور گھر میں پوچھیں گے کہ خیریت ہے، آج آپ مسکرا کہ یار آج امام صاحب نے مسکرانے پر بیان کیا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مسکراہٹ مبارکہ اور تبسم مبارکہ کی باتیں بیان کی تھیں اور پھر کچھ گھر میں ماحول بنانے کے تحت۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کا جمعہ سننے کے بعد کسی کے گھر میں اگر چند منٹ کی بھی خوشی داخل ہو جاتی ہے،
ماشاء اللہ،
گھر والوں پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اب وہ گھر جاتے جاتے کوئی لے کے آج لے کر آئیں تو کہا یار ایک تو وہ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، پھر گھر والوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے تو میں کچھ لے کر آ گیا۔ تو اب دیکھیں ایک خطیب، ایک جمعے کا بیان کرنے والا، بیان سننے والے کے لیے اس کے گھر میں، اس کے دفتر میں، اس کی عادتوں میں، اس کے کاروبار میں کتنی بہتری لا سکتے ہیں، اس کے عقائد و نظریات میں کتنی بہتری لا سکتے ہیں، اس کی سوچ میں عظمت صحابہ، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری بالکل ایک ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں، اور پھر معاشرتی اخلاقیات، تو کبھی عبادات، تو کبھی وضو، تو کبھی غسل، تو کبھی نماز، تو کبھی سجدہ، تو کبھی رکوع۔ تو اسی میں اگر عوامی غلطیاں بتائی جائیں نا، دیکھیں عوام رکوع یوں کرتے ہیں تو اتنا مطلب کہ وہ نمازی اس میں اٹریکشن لیتا ہے، اور اگر خطیب صاحب کے پاس وقت ہے، وقت کیا ہوتا ہے، بھلے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے لیکن اگر وہ تھوڑا سا کبھی پریکٹیکل بھی کر کے بتا دے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یوں رکوع کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کمر سیدھی نہیں ہوئی نا، تو اب یہ نمازی جب یہ دیکھے گا نا، اگر پیچھے تک ہے تو شاید کھڑے ہو کے دیکھے گا یار امام صاحب نے کیسے، اسد میں یہ 2-5-6 منٹ کا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ شاید آپ کے آنے سے پہلے آپ کی مسجد آپ کا بیان سننے کے لیے بھر چکی ہوگی سننے والوں سے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔
ایک سوال مزید اس تعلق سے کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبلغ جب بیان کر کے فارغ ہوتا ہے تو تو کچھ نہ کچھ اس کے بیان پر تاثرات وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بیان کیا آج، تو آج تو مزہ آ گیا، آپ کا مواد بڑا زبردست تھا، بڑا شاندار بیان کیا. تو ایسے میں بعض اوقات وہ کچھ سینہ بھی چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کی کیفیتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی کیفیت میں مبلغ کو اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟
اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر یہ سوال اب امیر سنت سے کرتے جو صوفی باصفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین قلب، پاکیزہ قلب، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر اور پاکیزہ اخلاق سے نوازا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جواب کی باتی اور اس کے جواب کی چاشنی کچھ اور ہوتی، اور میرے جیسا آدمی اس پر کیا جواب دے گا. تو لیکن جو ان سے سنی ہوئی اور ان کی ذات سے سمجھی ہوئی باتیں ہیں، میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور گویا کہ یہ بات کر کے میں نے یوں سمجھے کہ تو میں اس میں اتنا زیادہ اس موضوع پر بولنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، ایک شرم سے محسوس ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کچھ تو چیزیں اسد مدنی فطری ہیں، آپ کو آپ کے چہرے پر یا آپ کے چیز پر کی گئی بات آپ کو یوں مناسب لگے، اچھی لگے گی، تعریف اچھی ہی لگتی ہے بیسیکلی. لیکن اب یہ کہ اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کوئی تعریف نہ کرے تو اس پر رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ نہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، اور شاید یہ کہنے والوں بھی ملتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر آپ یوں کر لیتے نا، یا آپ تھوڑا سا شارٹ کر لیتے نا، اگرچہ یہ باتیں لگتی تو ہیں کہ یار لیکن یہ بات صحت مند تنقید ہوتی ہے، جو عموماً پائی جاتی ہے ہمارے معاملات میں، کہ کوئی ہم کو سمجھا دے جو ہمیں بات ہوگا، کیونکہ پیٹھ پر لگا داغ کس کو نظر آتا ہے. تو اگر کوئی ایسی صحت مند بات آپ سے کر لیتا ہے، اور وہ اگرچہ وہ آپ کے مزاج اور آپ کی ان چیزوں سے ہٹ کر ہے، تو آئی تھنک کہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اور بغیر کوئی آزار بیان کیے اور اس کو کاؤنٹر کیے قبول کر لینا چاہیے. نہیں یار، اصل مسئلہ یہ تھا اور یوں تھا یوں تھا کر کے وہ سمجھ جائے گا کہ یار اس کو سننا سمجھنا نہیں ہے، اچھی بات کی تھی، اپنے سے بھی نظر انداز ہو گئی، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی خوبی بیان کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے کرم سے ہی یہ خوبی ملی ہے، تو یہ سب میرے رب کا فضل ہے. اور اب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اور خود کو تکبر سے، خود پسندی سے، عجب سے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور خود کو اس تعریف کے سننے سے بچائے جو اس میں نہیں ہے، اس کی طلب سے خود کو بچائے. یعنی اپنے آپ کو اس تعریف کے سننے پر طلب رکھنا جو خوبیاں ہم میں نہیں ہیں، تو یہ تو حرام قطعی ہے. اس پر تو عذاب علیم کا لفظ آیا. نہ کیے ہوئے کام کو جو پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، باقاعدہ قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے. تو اس پہ تو خود کو زیادہ بچانا ہے کہ میں گناہوں میں نہ پڑ جاؤں اور اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جاؤں. اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو احیاء العلوم میں جو مضمون ہے، حب جاہ، تفصیل ہے، وہ پڑھنا چاہیے. اور اگر اس کو مختصراً کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں اسد مدنی ایک حب جاہ، ایک حب مداح. حب مال الگ ہے، حب دنیا الگ ہے، یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے، حب جاہ اور حب مداح. یعنی کہ تعریف کی خواہش، شہرت کی خواہش بھی انسان کو برباد کرتی ہے، تعریف کی خواہش بھی انسان کو برباد کرتی ہے. تو اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا، تو تاکہ اگر ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو پھر رب کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے آپ کے اس پورے اس میں جو آپ کی کمزوریاں، خامیاں یا باطنی خرابیاں تھیں آپ کی اپنے بیان کے اندر، آپ کی اپنی، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا، اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ اللہ کا شکر نہیں تو کیا ہے.
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے، تو مختصراً اگر ایک چیز کا مزید تذکرہ فرما دیں، مبلغ کو عوامی مسائل سے کتنی آگاہی ہونی چاہیے، کہ عوام کو دین سیکھنے کے حوالے سے اس وقت کس چیز کی حاجت ہے، یا اس وقت عوام میں کون کون سی برائیاں جنم لے رہی ہیں.
ہونی چاہیے معلومات، مگر معلومات کا ذریعہ غیر شرعی نہیں ہو، غیر اخلاقی نہیں ہو، مگر معلومات ہوگی تو آپ اس کو ایڈریس کر سکیں گے.
جو آپ نے بعض ذکر فرمائے نے مرہم زخم پر لگے گا تو فائدہ ہوگا,
تو یہ پتہ ہوتا ہمیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی اگر کتابیں پڑھ لی جائیں نا تو مطلب میرا خیال ہے کوا برسوں پہلے بھی کالا تھا, کوا آج بھی کالا ہی ہے, کوے کے رنگ میں فرق کیا پڑے گا. تو وہ برائیاں جو پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں, بلکہ ان برائیوں میں جدت پیدا ہوئی ہے, اور بعض نئی بھی برائیاں جیسے بیماریاں نئی نئی نام کی آ جاتی ہیں, اس طرح برائیاں بھی نئی نئی نام کی آ جاتی ہیں. تو پھر ان کے سدے باپ کا طریقہ کار کیا ہو تو اس کے لیے مطالعہ بھی ہونا چاہیے. میں تفسیر سراط الجنان کا مشورہ دوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو. میں ذاتی طور پر تفسیر سراط الجنان سے بہت فوائد حاصل کرنے کی حرص رکھتا ہوں, اور اس سے مجھے ملتی بھی ہے, کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں تفسیر کے ساتھ ساتھ آیات کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق روایات اور اس سے متعلق حکایات اور کہیں کہیں شرعی احکام بھی آپ کو مل جاتے ہیں, اور کچھ حالات اور واقعات پر بھی. جیسے میں اشاعت فاحشہ پر اس دن میں پڑھ رہا تھا سورہ نور کے اندر, جو ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں برا چرچا پھیلے, تو میں اس پر پڑھ رہا تھا, تو اشاعت فاحشہ کی جو تفصیل سراط الجنان میں لکھی ہے اور اس کے اندر پھر وغیرہ وغیرہ, تو اتنی خوبصورت تفصیل ہے کہ اگر آپ اس تفصیل کو پڑھتے ہیں تو اس تفصیل کے اندر ہی پورے پورے بیانات موجود ہیں
ماشاء اللہ,
اور ہو رہا ہے یہ, اور پھر اس پر آگے پھر روایات. تو یہ ایک جیسے مبلغین کو یوں سمجھے کہ اس ایک یہ سورہ نور کی یہ آیت کریمہ جس میں اشاعت فاحشہ کا بیان ہے یہ, اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں اور تفسیر میں جو تفصیل ہے وہ دیکھ لیں, تو اللہ نے چاہ تو بہت فوائد ہوں گے. پھر ایک مکتبۃ المدینہ کا ایک فتویٰ اہل سنت کی ایک یا تو نواں حصہ یا کون سا حصہ یاد نہیں آ رہا مجھے, اس میں باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشاعت فاحشہ پر جو بیان ہے کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کا چرچا کرنا, تو انشاءاللہ ہمارے طلباء کرام کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح اشاعت فاحشہ کے تعلق سے جو فتویٰ اہل سنت میں ایک فتویٰ موجود ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشاعت فاحشہ کو جس طرح وضاحت فرمائی ہے اور جس طرح مطلب کہ بچایا ہے بچانے والوں کو, تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو اس فتوے میں موجود ہے جو میں فتویٰ اہل سنت کے تعلق سے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہمارے فتویٰ اہل سنت کے چھپتے تھے. تو اب یہ پورا مطالعہ اگر آپ کا ہو تو مزے کو مزہ آ جائے. اسی طرح ماہنامہ فیدان مدینہ, میں الحمدللہ اس کی پی ڈی ایف میرے پاس آ جاتی ہے موبائل میں, تو میں اس سے مضمون نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں. بعض مضامین اتنے موٹیویشن دینے والے اور اتنے مطلب اعتراض کے جواب دینے والے ہیں کہ اگر یہ مطالعہ اگر ہمارا ہو تو شاید ہمارے مبلغین کو ہمارے طلباء کرام کو یہ جو بیٹھے بیٹھے فیلنگ ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, تو بھائی پڑھنے سے آتا ہے نا, بغیر پڑھے تو نہیں نہ آ جاتا. اب پڑھیں گے اور پھر اس طرح کا مطالعہ کریں گے جس میں وہ پیاس بجھائی گئی ہیں, جو پیاس لوگوں کو ہے تو وہ کس طرح بجھائی گئی ہیں, یہ سارا مطلب کہ مواد تو موجود ہے. اسی طرح مدنی مذاکرہ دیکھ لیں آپ, مدنی مذاکرے کے سوالات اور اس کے جوابات کا جائزہ لیں, عوامی مسائل کیا ہیں, عوام کیا سوچتی ہے, توہمات میں جو مبتلا ہیں, بدگمانیوں میں جو مبتلا ہیں, غلط رسم و رواج میں جو عوام مبتلا ہے, اسی طرح جو عقائد و نظریات کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کفریہ کلمات کے تعلق سے جو باتیں بیان ہو جاتی ہیں, اس طرح معاشرتی طور پر, گھریلو طور پر, کاروباری طور پر, شراکت, مداربت, ان تمام کے طور پر جو مسائل مدنی مذاکروں میں پوچھے جاتے ہیں, اور پھر اس کے جو جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو مشاورتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, آئی تھنک کہ اگر کوئی طالب علم یا کوئی بھی عاشق رسول اگر اپنا یہ ہفتے کو اس طرح گزارتا ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو ایک علم دین اور معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے گزارتا ہے, تو اللہ نے چاہا تو وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو لوگ سنیں گے کہ ہاں یار ہے.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو,
بہت بہت شکریہ.
انشاءاللہ دوبارہ پھر نگران شورا کی خدمت میں حاضری دیں گے اور کسی نئے عنوان پر نگران شورا سے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جن جن موضوعات پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرماؤ۔